السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ شورا آیت نمبر 16. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے کے بعد اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑا کیا یا جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ ہے جو مکے میں اس وقت پیش آ رہی تھی. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہ مکی صورت ہے، اور مکہ کے بھی آخری دور کی، یعنی جب آپ ہجرت کرنے والے تھے. وہاں پر جیسے ہی کسی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اسلام قبول کر چکا ہے تو سارے لوگ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے، یا تو اسے تنگ کیا جاتا، قید کر دیا جاتا، یا اس کا جینا دوبھر کر دیا جاتا تھا. نہ اسے گھر میں چین لینے دیتے تھے نہ باہر. جہاں پر بھی بیچارہ وہ شخص جاتا، اس کے تعلق سے فکرے کسے جاتے یا اس کو اپنا دشمن سمجھا جاتا. اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی مشرکین کی کہ یہ شخص اسلام سے واپس لوٹائے، پھر جائے. اور یہاں جو لفظ آیا ہے داہدتن، دعاد ہا دعاد، اس کا جو لغوی معنی ہے، حجتن کے بجائے داہدن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دہاد کے معنی میں آتا ہے پھسلنا، کمزور ہونا، زائل ہو جانا. پھسلنا، کمزور ہونا، زائل ہو جانا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ پاؤں نے ٹھوکر کھائی اور اپنی جگہ سے پھسل گئے. یعنی داہدت الرجل یا دہد الرجل کے معنی ہوتے ہیں کہ جس نے ٹھوکر کھائی اپنی جگہ سے پھسل گیا. تو اس کے معنی پھر یہ بنتے ہیں کہ ایسی دلیل ہے جو حق کے مقابلے میں اپنے پاؤں پر قائم نہ رہ سکے، پھسل کر کمزور اور زائل ہو جائے، یعنی زائل ہو جانے والی اور بودی دلیل. تب جو مکہ میں کوئی شخص اسلام لاتا، مسلمان ہو جاتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے دشمن بن جاتے، اس کو مجبور کر دیتے کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر اپنے جو آبائی مذہب ہے اس کی طرف رجوع کر لے. یہ انڈیویجول صورتحال تھی. اب اگر کوئی شخص اذیت کے باوجود، ان کی مخالفت کے باوجود بھی واپس نہ آتا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا، تو اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے تو انفرادی طور پہ انڈیویجولی مسلمانوں کو ستاتے تھے کافر، یا پھر وہ اپنی طاقت پوری طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیتے، کبھی دھمکی دیتے، اور کبھی لالچ، کبھی سمجھوتا، کبھی مذاق، یا فضول قسم کے اعتراضات، یا بحث و مباحثہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب سنجیدہ اور عقلمند طبقہ اسلام کے دلائل سے متاثر ہو کر اسلام لا چکا ہے، ایمان لا چکا ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں اپنی بصیرت کی بنا پر کہ واقعی میں ایک اللہ کو ماننا چاہیے اور دین اسلام ہی صحیح دین ہے، اب یہ کافر جو ان کو اپنے مذہب کی طرف کھینچتے ہیں، تو اب یہ ان کا جھگڑا کرنا، ان کے بحث و مباحثے کرنا ابس اور بیکار ہیں. یہ چاہے جو کر لیں، ان کی سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہونے والی، اور حق کو دبانے کے لیے کتنا بھی زور صرف کر لیں، لیکن ان کی کوششیں برابر نہیں ہوگی، بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب رہے گا. تو اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر اس کا غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. پھر قیامت کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی نازل کیا. اور میزان ہم سب جانتے ترازو کو کہتے ہیں، کہ جس میں حق معلوم کرنے کا معیار ہوتا ہے، اور وہ میزان ہی ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو مادی میزان بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے، جس میں وزن ہم سب جانتے ہیں ناپا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو عقل ناپنے کا بھی پیمانہ نازل کیے نہیں، قرآن حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، کہ عقل مند وہی مانا جائے گا جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لے، تو اللہ کے نزدیک پھر وہی صحیح راستے پر ہے، وہی عقل مند ہے جس نے اللہ کی دعوت، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. اور انسان جو اپنے عقل سلیم کی بنا پر ہی حق اور باطل کا فرق جان سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح بصیرت عطا کی ہے، صحیح عقل سلیم دی ہے، تو وہ ضرور جان لے گا کہ کیا جھوٹ اور کیا غلط اور کیا صحیح ہے. جیسے کہ بتوں کے آگے جھکنا، ہر بصیرت رکھنے والا شخص یہ بات جان سکتا ہے کہ یہ بتوں کے آگے جھکنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. انسان خود اگر غور کرے نا تھوڑی دیر کے لیے، کہ یہ قبر والوں کے آگے جو سو رہے ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، تو وہ کیا کسی کی مشکل دور کریں گے؟ یہ بت جو مٹی کے بنے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں، یہ کیا کسی کی تکلیف کو دور کریں گے؟ تو انسان کو اگر عقل سلیم ہو تو خود بخود وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹے گا اور صحیح بات کو مان لے گا. تو جو لوگ قیامت کا یا آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جلد ہی آ جائے گی قیامت. تم یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن اس وقت وہ قیامت پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، بلکہ الٹا تمہیں نقصان ہی پہنچے گا. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید. مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے. یعنی بحث و مباحثہ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، وہ تو آنے والی ہے، یہ یقین ہے، یقینی بات ہے. جو ایمان والے ہیں وہ اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں دراصل وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. یعنی ان کی عقل سلیم نے ان کا ساتھ نہ دیا، لہذا وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، تو وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. سبحان اللہ. لطیف کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی تو ویسے ہم سب جانتے کہ مہربان ہے، اور صرف مہربانی سے اس لفظ کے معنی ادا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں پر نہایت ہی شفیق ہے، عنایت رکھتا ہے، اور باریک بینی کے ساتھ ان کی ضروریات پر نگاہ رکھتا ہے. یعنی ہر کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ جو سب کو رزق دے رہا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ سارا رزق ایک ساتھ دے دیتا تو وہ بھی انسان کے لیے تکلیف دیتا، ہو سکتا اس سے انسان آزمائش میں پڑ جاتا. جب اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو رزق دے رہا ہے، تو مطلب اس کے لیے وہی بہتر اور فائدہ مند ہے. یا جس کی جب جتنی ضرورت ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، تو وہی اس کے لیے بہتر ہے. اور ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ رزق بے حساب دے دیتا اپنے بندوں کو، تو ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مزید دور چلے جاتے، آزمائش میں گرفتار ہو جاتے. تو لہٰذا وہ بندوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت سے، تکلیف سے بھی واقف ہے، اور انہیں کیا چیز کب درکار ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو لطف عام ہے، جو ہر بندے کو یکساں پہنچ رہا ہے، یعنی ہوا ہے، پانی ہے، یہ سب کو ایک ساتھ مل رہا ہے، لیکن رزق کا معاملہ اس سے الگ ہے. وہ ہر ایک کو یکساں نہیں دیتا، بلکہ اپنی حکمت کی پیش نظر کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، یہ اس کی مشیت ہے. البتہ دیتا ضرور ہے ہر ایک کو، اور جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اسے کوئی طاقت پھر روک نہیں سکتی، اور نہ ہی کوئی اس کو بڑھا سکتی ہے کوئی طاقت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زبردست ہے اور طاقت والا ہے. سبحان اللہ. اب یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں، دراصل یہ مدینہ جا کر جو ایک اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی، اور اس کو قائم کرنے کے لیے جس گروہ کی ضرورت تھی، اور اس گروہ کی جو کوالٹیز ہونی چاہیے تھی، ان کوالٹیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. یعنی حزب اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گروہ کیسے ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم زمین پر نافذ کر سکے، یعنی اللہ کی حکومت قائم کی جا سکے، دین کو قائم کیا جا سکے. دنیا کے حصے میں زمین کا ایک ٹکڑا دیا جانے والا تھا، اب اس میں شروعات وہاں سے کرنی تھی، اور وہاں پہ کرنی تھی کہ اللہ کے احکام کو کس طرح نافذ کرنا ہے، تاکہ پھر پوری دنیا میں وہ پیغام پہنچ جائے. تو ایسے لوگوں کی کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہاں پر بات کا آغاز کیا جا رہا ہے، سمجھے کہ پہلے تو ہم کو دو حقیقتیں بتائی گئیں کہ اللہ تعالیٰ کا لطف تمام بندوں پر عام ہے، اور دوسرا اس کی عطا اور بخشش، رزق رسانی، وہ سب کے لیے یکساں نہیں ہے، اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے وہ تو ہوتی سب کے لیے، ہر زمین پر گرتی ہے، لیکن ہر زمین ویسی بارآور نہیں ہوتی جو زرخیز ہوتی ہے۔ جو زرخیز ہوتی ہے اس زمین کی پیداوار بالکل مختلف ہوتی ہے، اور جو زمین شور یا بنجر ہوتی ہے اس پر پیداوار نہیں ہوتی، کہیں کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی جو دنیا کا طالب، دنیا کی غرض سے اگر کوئی کھیتی بوتا ہے تو اس کو وہ دنیا میں مل جائے گا، ٹھیک ہے، جس چیز کے لیے اس نے کام کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، اور اس میں بھی اتنا ہی دے گا جتنا اس کی قسمت میں تھا۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیج بوتا ہے جو آخرت کے لیے ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، تو پھر اس کو دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ایک ٹکڑا ہر ایک کو دے دیا گیا زمین کا، اب یہ اس پر ڈیپینڈ ہے انسان پر کہ اس میں وہ جو چاہے اگائے۔ یعنی دنیا کے حصے میں زمین کا ایک ٹکڑا آپ کو دے دیا گیا ہے، اب آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ اس میں جو چاہے آپ اگائیں، چاہے تو آپ اس میں صرف دنیا کو بو سکتے ہیں اور دنیا ہی میں اس کا فائدہ حاصل کریں گے، اور چاہے تو آپ اس میں آخرت کے لیے کھیتی لگا سکتے ہیں اور اس کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے جو کوشش کرنے والے لوگ ہیں، یا دونوں کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے جو لوگ ہیں، جو بھی وہ جدوجہد کریں گے، عمل کریں گے، تو ان کو تشبیہ دی گئی کسان سے، جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل کے تیار ہونے تک مسلسل محنت اور جان فشانی کرتا ہے، اور ساری محنتیں وہ کس لیے کرتا ہے آپ بھلا بتائیں؟ اپنی کھیتی میں جو وہ بیج بو رہا ہے اس کی فصل، تاکہ وہ کاٹے اور جو فصل آئے اس سے پھر وہ فائدہ اٹھائے۔ لیکن نیت اور مقصد کا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو دنیا اور آخرت، یعنی کوئی دنیا کے لیے جیتا ہے اور کوئی آخرت کے لیے جیتا ہے، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا فرق واقع ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو بعض اوقات دونوں کے نتائج ظاہری طور پر ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن جو آخرت کے لیے بوتا ہے اس کو اجر آخرت میں بھی ملے گا، اور جو صرف دنیا کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دنیا کی خواہش کرتا ہے، اس کو صرف دنیا میں مل کر رہ جائے گا۔ جیسے اگر کوئی نیک کام آپ کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس پر آپ کو اپریسیشن ملے، تعریف ہو، شہرت ہو، فیم آپ کا مقصد ہے، تو ٹھیک ہے دنیا میں مل جائے گا، لیکن پھر آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا، حالانکہ محنت تو آپ نے کی تھی، یعنی آپ نے جدوجہد کی، محنت کی، جان فشانی دکھائی۔ ہو سکتا ہے آپ راتوں میں جاگتے رہے ہوں تہجد کے لیے، ہو سکتا ہے دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے کئی دفعہ نیندیں قربان کی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کبھی بھوکے بھی رہنا پڑے ہو آپ کو دین کی دعوت کے لیے، دین کا کام کرتے کرتے، لیکن اگر اس میں ذرا سی یہ رمق آ گئی تھی کہ لوگ اس سے واہ واہ کریں، لوگ خوش ہوں، لوگ چاہیں، لوگ شہرت کے جھنڈے بلند کریں آپ کے، تو پھر ختم۔ محنت تو آپ نے کی تو دنیا میں آپ کو اس کا بدلہ مل گیا، اگر ذرا سی بھی نیت میں کھوٹ آ گئی۔ اور ایک شخص ہے وہ محنت کر رہا ہے، سیم آپ ہی کی طرح محنت کر رہا ہے، اب اگر اس کی نیت یہ تھی کہ مجھے صرف آخرت میں اجر ملے، اور ساتھ میں اگر لوگ اس کی تعریف کر بھی دیتے ہیں، تو چونکہ اس کا مقصد تو نہیں تھا کہ لوگ تعریف کریں، اس کا مقصد تو تھا کہ آخرت میں اللہ کو راضی کرے، تو اب اسے کیا ہوا؟ الحمدللہ دونوں چیزیں مل گئیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہمیشہ اپنی نیتوں کو خالص رکھیں، اور جو بھی کام کریں آخرت کے لیے کریں، کیونکہ دنیا تو ہم کو اتنی ملنی ہے جتنی ہمارے حصے میں لکھ دی گئی ہے، ہمیں ضرور مل کر رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا اس کو، لیکن آخرت اس کے لیے ہم کو مسلسل کوشش، مسلسل جدوجہد، اور مسلسل اپنی نیت پر چیک رکھنا ہے۔ اور اسی لیے اگر کبھی کوئی تعریف کرے نا تو فوراً وہ دعا پڑھ لیں جو حسن المسلم میں آتی ہے، اللہم لا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں اس پر مجھے معاف فرما دے، کیونکہ یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں میں خود جانتی ہوں اپنے بارے میں کہ میں ایسی نہیں ہوں، اتنی اچھی تو میں نہیں ہوں۔ واغفر لي ما لا يعلمون، میری بخشش فرما دے جو یہ نہیں جانتے، کیونکہ ان کو تو میری صرف اچھائیاں دکھائی دی ہیں نا، جو برائیاں ہیں تو وہ میں خود جانتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ میری جو برائیاں ہیں اس پر مجھ سے درگزر فرما، مجھے معاف فرما دے۔ واجعلني خيرا مما يظنون، ہاں یا اللہ تعالیٰ مجھے ان کے گمان سے اور بہتر بنا دے، جتنا یہ مجھے اچھا سمجھ جائے نا، اللہ کرے کہ واقعی میں میری سیرت اس سے بہت زیادہ اچھی ہو جائے، یہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے اصل میں کہ آپ محنت اور کوشش اور جدوجہد تو کریں لیکن صرف دنیا میں مل جائے اور آخرت میں محرومی ہو۔ ام لہم شرک اشرعوا لہم من الدین ما لم یعذن به اللہ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رب رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شرکا، یہاں پر شرکا سے مطلب صرف ان کے بت نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جن کو انہوں نے اپنا سب کچھ سمجھا ہوتا تھا، ان کے لیڈر، ان کے رہنما، جن کے نظریات پر، جن کی کہی ہوئی بات کو یہ حرف آخر سمجھتے کہ اچھا بس ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر نے، ہمارے پنڈتوں نے جو کہہ دیا بس وہی حرف آخر ہے، یا جن لوگوں نے ان کے لیے کچھ اصول بنائے ہیں، کوئی تہذیب، کوئی ثقافت، جو یہ کہہ دیں وہ مان لیں، تو وہ لوگ اس میں شامل ہے دراصل، یا جن لوگوں نے کوئی رسم و رواج، کچھ ضابطے مقرر کر دیے ہوں، مذہبی کچھ عبادات ہوں، رسم و رواج ہوں، معاشرے میں ان لوگوں نے ایک طرح سے کاروبار کے طور پر ایسے رسم و رواج ایجاد کر رکھے ہوں جس کی وجہ سے سب کا بزنس چمکتا رہے، ان کی بات، ان کو شریک ٹھہرانے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا ہے، یعنی یہ لوگوں کی خود ساختہ چیزیں ہیں، یہ ان کے لیڈروں کی، ان کے پنڈتوں کی، پیروں کی خود ساختہ ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی بتوں نے کہا، کیونکہ بت تو کچھ بول ہی نہیں سکتے ہیں، جو بھی طریقہ مقرر کرتا ہے کہ بتوں کے آگے کیسے جھکا جائے، بتوں کو نظر و نیاز کیسے چڑھائی جائے، بت کیا تقاضا کر رہے ہیں، تو بھلا بت تو نہیں بول سکتے، تو کون ہوتا ہے ان کے بحاف میں بولنے والا؟ یہی پیر پنڈت جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، انہوں نے طریقہ نکالا یہ، کیونکہ اس سے ان کا خود کا بزنس پھر چلتا ہے اور ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے یہاں پر طے ہے۔ ترى الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا جعلنا منہم۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نوازے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو بات کی گئی ہے، جن ظالموں کی بات کی گئی اور جن کے لیے عذاب علیم ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان ظالموں کو تم دیکھو گے کہ اس وقت یہ اپنے کیے کا انجام بھگت رہے ہوں گے، اور وہ عذاب تو ان پر آ کر رہے گا کیونکہ دنیا میں یہ جو کچھ کر چکے تھے، کیونکہ اصل میں انہوں نے اللہ کے حکم کی بجائے اپنا حکم نافذ کیا تھا۔ یہ انسان اللہ کے آگے جھکانے کی بجائے لوگوں کو اپنے آگے جھکاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے کے بجائے اپنے من مانے احکامات نافذ کرتے تھے۔ خود ساختہ ان کے جو ضابطے تھے، خود ساختہ ان کے جو فلسفے تھے، خود ساختہ ان کے جو نظام تھے، جو انہوں نے اللہ کی شریعت کے خلاف اپنا قانون نافذ کیا، چاہے وہ کوئی حکمران بھی ہو سکتے ہیں، کوئی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، کوئی پنڈت بھی ہو سکتے ہیں، آستانوں اور مزاروں کے جو متولی ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی فلاسفر بھی ہو سکتا ہے جنہیں طاغوت کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے باغیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آج دنیا میں ڈھیل دے رہا ہے لیکن آخرت میں ان کو ضرور پکڑ کر رہے گا اور ان کو سزا ضرور ملے گی۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو بات آئی ہے قرآن میں، آپ دیکھیں گے کہ ہم الحمدللہ بھی اتنی پیچھے سے ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کو، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے، اللہ کے فضل سے ہم ابھی 25ویں پارے میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کام کروا دیا، اور اس میں جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہو یا کمی ہو کجی ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے، لیکن واقعی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، ورنہ راستے میں رکاوٹیں تو ایسی بہت ساری آئیں کہ جس کی وجہ سے لگتا تھا کہ اچھا یہ کام معلوم نہیں پورا ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ کی ذات سے امید اور توکل تھا اللہ تعالیٰ پر، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے یہ کام یہاں تک پہنچ سکا ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے لے کر ابھی تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا ہے، آپ نے یہ بات محسوس کی ہوگی کہ ہر جگہ جہاں ایمان کی بات آتی ہے وہاں پر عمل صالح کی بات آتی ہے۔ اور یہ کیوں، عمل صالح کیوں کہا گیا ہے، لازم و ملزم کہا گیا ہے یا کیا گیا ہے ایمان کے ساتھ، تو کیا قیامت کے دن کوئی حجت باقی نہ رہے، یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، ہم تو ایمان لا چکے تھے، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں ساد اللہ مسلمانوں کو کہ بس کلمہ پڑھ لو سیدھے جنت میں جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، کلمہ پڑھ لو تم جہنم سے بچ جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو سوا لاکھ مرتبہ ورد کر لو، ایک لاکھ مرتبہ پڑھ لو، ایک ہزار مرتبہ پڑھ لو، تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، جس نے توحید کا اقرار کیا اللہ تعالیٰ اسے ضرور آخر میں جنت میں ڈالے گا، چاہے وہ کتنے بھی گناہوں کے ساتھ آیا ہو۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل سے بے بہرا ہو جائیں۔ یہ چیز انسان کو، یعنی ایسی والی جو احادیث اگر لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے نا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو پھر اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ انسان کو عمل سے بے بہرا کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن میں جو سورہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو قرآن کی جو اتنی اہم سورت ہے سورۃ العصر، اس میں صرف اتنا ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، بس اتنا ہوتا، عمل الصالحات نہیں ہوتا وہاں پر، بلکہ وہاں تو عمل الصالحات بھی ہے، تواصو بالحق بھی ہے، تواصو بالصبر بھی ہے۔ تو آپ سوچیں ذرا، اگر جو لوگ خسارے سے بچتے یا بچنے والے ہوتے تو ان کے لیے اتنا آتا کہ جو لوگ ایمان لائے وہ تمام خسارے سے بچ گئے، لیکن وہاں تو مزید اور تین چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ عمل الصالحات بھی ہے، تواصو بالحق بھی ہے، تواصو بالصبر بھی ہے۔ تو پھر آپ بتائیں بھلا کہ بغیر عمل صالح کے کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ تو عمل صالح ضروری ہے، جدوجہد کوشش اللہ کے راستے میں عمل، آپ کو کچھ نہ کچھ محنت کرنی ہوگی، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، نیک کام میں آگے بڑھنا پڑے گا، سبقت لے جانا پڑے گا۔ تو صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح بھی کرنا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہاں پر آئی ہے کہ مما کسبو کی بات آئی ہے یہاں پر، آپ دیکھیں کہ جو کچھ انسان نے کمایا اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا، اور بعض اوقات دنیا میں بھی جو مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر تو ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب کے لیے رول نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات جو آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مزید قریب کر دیتی ہیں اور اس کے درجات کی بلندی کی وجہ سے آتی ہیں۔ بعض مصیبتیں اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، یعنی جان بوجھ کر اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے، جیسے میں سرکتا تو کسی نے زنا کر لیا، اب زنا اس کو معلوم تھا کہ یہ منع ہے، حرام ہے، لیکن اس نے کر لیا تو ابھی اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جان بوجھ کر وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر گئے تو اس کا خود کا قصور ہے، تو اس پر اس کو سزا ملنا تو لازمی ہے۔ ہاں اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو پھر اس سے وہ معاف کر دیا جائے گا، اس کے عمل نامے سے ہٹا دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا۔ تو ہر آزمائش یا ہر بدلہ جو ہوتا ہے یہ دنیا یا آخرت میں ملے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ انسان کے اپنے اعمال ہی کی وجہ سے ہو، بعض اوقات انسان نہ چاہتے بھی اس سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی ہو جانا اس پر تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی درگزر فرما دے، جیسے وہ آتے ہیں نا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں گناہوں کو، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر گناہ کرتے تو پھر اس کے لیے اس کو توبہ کرنا ضروری ہے اور عمل صالح کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ ان کے لیے پھر ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور یہ بڑا فضل ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ پھر یہاں پر وہی والی بات ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اور پھر وہ عمل صالح کرتے رہے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے اجر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائے گئے کہ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا. یہاں اس سے مراد دراصل آپ کے وہ رشتہ دار ہیں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مکہ کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جہاں پر آپ کی کسی نہ کسی وجہ سے کوئی رشتہ داری نہ ہو. تو میں تم سے بس دراصل قرابت داری کا ایک اصل میں تم سے قرابت داری کی وجہ سے سوال کر سکتا ہوں, یا تم سے اتنی امید رکھتا ہوں کہ تم میری اس دعوت پر لبیک کہو گے, اور اگر دعوت پر لبیک نہیں کہتے تو کم از کم میری مخالفت بھی مت کرو. اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو مجھ پر تو کم از کم میری دشمنی پر بھی نہ اتر آؤ. جیسے کہ بخاری کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے الا المودت فی القربا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ الا المودت فی القربا کا کیا مطلب ہے. سعید بن جبیر نے کہا کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مراد ہے. ابن عباس کہنے لگے تم جلد بازی کرتے ہو. بات یہ ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ قرابت داری نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ انہیں کہیے کہ اگر تم اور کچھ نہیں کرتے, یعنی مسلمان نہیں ہوتے, تو کم از کم قرابت ہی کا لحاظ رکھو اور مجھے تکلیف نہ دو. یہ بریکٹ میں ہے الفاظ, یہ بخاری کی ہے. اور اگر دوسرا اس کا مطلب لیں, اور بہت سارے مفسرین نے اس کی یہ تفسیر بھی بیان کی ہے, قربا سے مراد قرب یہ تقرب ہے, تو اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر اس بات کے سوا کوئی اجر نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کی قرب کی محبت پیدا ہو جائے, یعنی تم ٹھیک ہو جاؤ اور اللہ سے محبت کرنے لگو, بس یہی میرے مراد ہے. تو پہلا جو معنی ہے وہ زیادہ صحیح لگتا ہے, جو عبداللہ بن عباس سے مروی ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھلائی کمائے گا حسنہ نزد لہ فیہا حسنہ, تو ہم اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا مزید اضافہ کریں گے. اور یہی وہ بات ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ نیکی پر نیکی کی توفیق ملنا, دیے سے دیا جلنا, کہ اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو ایمان لانے کے بعد پھر اس کا جو بھی سارا عمل ہوگا اس پر اس کو ضرور اجر ملے گا, نیک جو کام ہوں گے اس کے. اور اگر کوئی نیکی کی طرف مزید آتا ہے اور پھر اس کو مزید نیکی کی توفیق ملتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے کھولتا چلا جاتا ہے, اسے زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا میں کون سا کام کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو سکتا ہے, ایسا وہ کون سا کام ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مجھے زیادہ اجر مل سکتا ہے. تو پھر یہ نیکی کی توفیق ملنا ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور پھر جو بھی نیکی اگر ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رائے گا نہیں جائیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے, وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی ضرور صلہ دے گا اور اس کی قدر کی جائے گی. نیکی کی کوشش کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ مختلف ہوتا ہے, کہ ایک تو انسان اپنے ظرف کے مطابق کوشش کرتا ہے, نیک بننے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ نیکی کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے کام میں, یعنی نیکی کے کام میں, اگر کوئی انسان سے کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہوں, کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہوں, اور پھر بھی وہ نیک بننے کی کوشش کرتا ہے, نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو ان غلطیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے چشم پوشی اختیار کرتا ہے, یعنی ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دیتا ہے. اور جو تھوڑی سی نیک عمل کی پونجی لے کر آتے ہیں بندے, تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی کرتا ہے, قدردانی فرماتا ہے اور انہیں زیادہ اجر دیتا ہے. یہ سب معنی اس کے ہو سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں پھر کیوں نہ نیکی کی طرف ہم بڑھیں, کیوں نہ ہم نیکی کے کام کریں, چاہے وہ چھوٹا سا ہی کوئی نیک کام کیوں نہ ہو. کبھی بھی نیکی کے کوئی کام کو چھوٹا سا سمجھ کر ہاتھ سے نہ جانے دیں, بلکہ اسے لپک کر لے لیں. تو نیکی کا بدلہ نیکی ہے, اور مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں بھی ملے گا, یعنی دنیا میں اور مزید نیکیوں کی توفیق نصیب ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا بھی ہے, اگر ان نیکیوں کو کرتے کرتے کوئی ذرا سی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے, کہیں ذرا سے قدم پھسل جاتے ہیں, کہیں ذرا سی لغزش ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. کتنا مہربان ہے نا ہمارا رب ہم پر, کہ نیکی کرتے کرتے اگر کہیں ذرا سی بھول چوک ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا گیا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ غفور ہے, وہ شکور ہے. تو مایوسی تو دراصل کفر کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر یہ نہ سوچے نا کہ اچھا جب کوئی نیک کام کرتے ہیں تو بس پھر 100% نیک کام ہی ہوں گے. اب دیکھیں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں کہا گیا, ابھی آگے جتنی بھی صفات آئیں گی تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں, یعنی وہ غصہ ہی نہیں کرتے ہیں, ان کو کچھ اس طرح سے کوئی ایسے برے کاموں کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہوتی, نہیں, بلکہ برائی ان کو کھینچتی ہے اپنی طرف, لیکن اس کے باوجود پھر وہ نیکی پر ڈٹے رہتے ہیں. جو غصے کو پی جاتے ہیں وہ لوگ دراصل کامیاب ہیں. ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان کر لیا ہے, اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار الزامات لگاتے تھے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ آپ نے خود گھڑ لیا ہے، اور قرآن میں ہمیں کئی دفعہ یہ آیت مل چکی ہے کہ اللہ کے رسول یہ خود اپنی طرف سے نہیں پیش کر رہے تھے قرآن، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ وہی آتی تھی آپ پر، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ اس کو پیش کر دیں، جو حق ہے وہ حق ثابت ہو جائے، جو باطل ہے وہ باطل ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا تھا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، اللہ کے رسول کی خواہش نہیں تھی کہ اللہ کے رسول خود چاہتے تھے کہ وہ سنائے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا تھا۔ تو اتنے بڑے بڑے جو تم جھوٹ اور الزامات لگا رہے ہو ہمارے نبی پر، تو وہ یہی لوگ لگا سکتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسی وقت باطل کا سر توڑ دیتا، اللہ چاہتا تو باطل کو اسی وقت ختم کر کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ دلیل سے یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے جو لوگ حق کو نہیں مانتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کبھی بھی باطل کو پائیداری نہیں بخشتا، حق حق ثابت ہو کر رہتا ہے اور باطل سرنگو ہوتا ہے۔ اور وقت نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے مکہ فتح ہوا اور پورا کا پورا عرب اسلام کی، یعنی پورا کا پورا عرب اسلام لے آیا اور باطل کو شکست ہوئی۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ توبہ کی بات آئی ہے کہ اگر کوئی کفر سے ایمان کی طرف آتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ایمان کے بعد نیک کاموں کی کثرت یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے، جیسے کہ آگے کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ تو توبہ کی جو بات یہاں پر دی گئی ہے اور توبہ کی جو ترغیب دی گئی ہے، تو اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ تم لوگ جو سچے نبی پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہو، تو کیوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو مستحق بناتے ہو؟ اب بھی تم ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور توبہ کے جیسے کہ ہم نے مانی پڑے ہی یہ تھے کہ آدمی اپنے کیے پر نادم ہو اور جو برا کام وہ کر رہا تھا اس سے رک جائے، اور آئندہ اسے کرنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور سچی توبہ کا تو یہ لازمی تقاضا ہے کہ جو پہلے کوئی برائی ہو چکی ہے اس کی تلافی کرنے کی وہ کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ وہ پرانے جو دھبے اور داغ تھے اس کے دامن پر وہ دھل جائیں۔ کیونکہ جب تک اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے توبہ نہ کی جائے وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اصل تو معاملہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کثرت سے کرنی پڑیں گی تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں پر توبہ کی بات کی گئی ہے کہ توبہ انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، اپنے بندوں سے وہ درگزر فرمائے گا، ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی کوئی دعا اللہ تعالیٰ پھر ان کی رائے گا نہیں جانے دیتا، بلکہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو وہ بھی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو دراصل آپ دیکھیں کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے یا انسان کے گناہ کب معاف ہوتے ہیں، کہ وہ اس گناہ سے رک جائے، اس پر ندامت کا اظہار اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ محض زبان سے اگر انسان توبہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو، اور اگر وہ گناہ کا کام نہیں چھوڑتا تو بھی یہ توبہ کافی نہیں ہے۔ خالص اور سچی توبہ دراصل اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کی خواہشیں اور تمنائیں بھی پوری کرتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ماں کھانے پینے کے سامان کے صحرا بیابان میں گم ہو جائے اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے، اور فرط مسرت میں اس کی زبان سے نکلے اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی شدت خوشی میں، یعنی خوشی کی شدت میں وہ غلطی کر جائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے نیک اعمال دراصل شرط ہیں، اور اس میں حلال رزق بہت بڑا ایک سمجھے فیکٹ ہے کہ جس کی بنا پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر کمائی حلال نہ ہو تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی، جیسے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک شخص بہت دور سے آتا ہے، پریشان حال اور پورا گندا بال ہے، اور اگر کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے کہ یا رب میری دعا قبول فرما، مگر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور گوشت پوست بھی حرام کی کمائی سے بنا ہو، استغفر اللہ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید اپنے فضل سے نوازتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اصل میں یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ آیتوں کے ساتھ ساتھ، کہ انسان اپنے گناہ سے، اپنی غلطیوں سے اس قدر مایوس نہ ہو جائے کہ پھر اب وہ کوئی نیک کام کی اور نیکی کی راہ پر چلنے کی اب کوئی امید اور توقع ہی نہ رکھے۔ یہاں پر دراصل اسلام ہمیں یہ تاکید کرتا ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ یہ گرتے ہوں کو اٹھاتا ہے، گرتے ہوں کو سہارا دیتا ہے۔ اگر کوئی کسی کے قدم پھسل بھی چکے ہوں، کوئی گر چکا ہو، کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے آتا ہے، لیکن وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر یقیناً مہربان ہوتا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو کچھ بھی ہو جائے اس راہ میں، اس راستے میں، کیونکہ نیک کام کرتے کرتے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے قدم پھسل جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کو ایسا لگتا ہے کہ اچھا کوئی بہت نیک کام ہم سے بہت دن سے نہیں ہوا، بس ایک روٹین لائف چل رہی ہے، کوئی ہم نے ایکسٹرا نیک کام نہیں کیا، کوئی ہم سے زیادہ ایسے کام نہیں ہو رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو ہو سکتا ہے یہ کیفیت بھی اس کے اوپر مایوسی طاری کر دے۔ تو کہا گیا کہ نہیں، تم کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اس کام میں لگے رہو، اور اگر کہیں کوئی لغزش ہوتی بھی ہے تو اس لغزش پر ڈٹے نہ رہو، بلکہ فوراً چھوڑ کر کھڑے ہو جاؤ اور آگے بڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی چاہو، اس پر ندامت ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، بلکہ اپنے فضل سے مزید تمہیں نوازے گا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ یعنی اتنی محنت سے انسان کماتا ہے، یعنی جب تک وہ جد و جہد نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، اسے مال نہیں ملتا، تو اتنی محنت سے کمانے کے بعد اس کے اندر اتنا تکبر آ سکتا ہے، تو اگر بغیر کسی محنت کے اللہ تعالیٰ وہ رزق عطا کر دیتا تو انسان تو اور زیادہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ رکھی ہے، اگر وہ بہت زیادہ دے دیتا تو لوگ مزید تکبر میں مبتلا ہو جاتا۔ آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کے دور میں اگر ذرا سا اللہ تعالیٰ کسی کو دولت سے نوازتا ہے تو وہ صرف اپنی ذات، اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے کہ اس سے بس میں اور میرے گھر والے فائدہ اٹھائیں۔ اگر وہ انسان کو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی کسی کی ماتحتی قبول نہ کرتا، ہر شخص جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا، جس کی وجہ سے زمین فساد سے بھر جاتی۔ تو کسی کو اس نے غریب رکھا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو ایسے کام پر رکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، مزدور طبقہ بھی ہے اور امیر طبقہ بھی ہے، دونوں سے ایک دوسرے کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میں ہی برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراہمی انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے ہوا، بارش، سورج سب کچھ کام کرتے ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں مل کر انسان رزق حاصل کرتا ہے، اور اس نعمت کا احساس بھی انسان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں انسانوں کو، وہ اسی لیے دی ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی قدردانی کرے، اس کے شکر گزار بنے۔ اور واقعی میں آپ دیکھ لیں کہ بارش کی وجہ سے کتنی انسان کے اندر خوشحالی پیدا ہوتی ہے، یعنی جو خاص طور سے کسان لوگ ہیں، تو بارش ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ بارش آنے سے پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جو انسان کو ایک طرح سے خوشی دیتی ہیں، اس کی مایوسی کو دور کرتی ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے موسم میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے، گرد و غبار دھل جاتے ہیں درختوں پر سے، اور بھی بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ تو بارش ہی دراصل وہ نعمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اور یہاں پر ولی کا لفظ آیا ہے کہ وہ کارساز ہے، وہ مدد کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، اور حمید اس لحاظ سے کہ تمام مخلوق اس کی رحمت سے فیض یاب ہو کر اس کے گنگانے لگتی ہے، یعنی اسی کی تعریف بیان کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب مخلوق تو کرتی ہی کرتی ہے بارش برسنے کے بعد، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ایسے کئی اور ہو سکتا مخلوق ہو، چرند ہے، پرند ہے، فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، یعنی زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ دوسرے سیاروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق ہوگی، لیکن وہ کیسی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تم پر جو مصیبت بھی آتی ہے، یہ آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تم زمین میں اپنے رب کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور ناصر نہیں رکھتے. اب یہاں پر وہی والی مصیبت کی بات کی گئی جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا قصبہ. تو فبیما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کی اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اپنی کمائی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ تو قصوروں سے درگزر کرنے والا ہے یا کر جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہی جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ انسان اگر اپنے آپ کو پہاڑ پر چڑھنے کے بعد زمین پر لڑکا دے تو اس کو کچھ نہ کچھ تو نقصان پہنچے گا، ہے نا؟ ہاتھ پاؤں تو ضرور اس کا ٹوٹے گا. تو اس کا ہاتھ پاؤں کیوں ٹوٹا؟ کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو نیچے گرایا. سب اس سے کیا کہیں گے، اس انسان سے، کہ تمہاری اپنی غلطی تھی، تمہارا اپنا قصور تھا، اس لیے تم گرے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جو کہ جس کا انٹینشن نہیں ہوتا، جس کا ارادہ نہیں ہوتا گرنے کا، پھسلنے کا، لیکن اس سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی کانٹا چبھ جاتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اب پھر ایسا اگر کوئی شخص ہو تو اب اس نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو نہیں چبھایا وہ کانٹا، جان بوجھ کر وہ تکلیف میں نہیں گرا، بلکہ اتفاقاً ہو گیا. تو ایسے وقت میں انسان کی جو چھوٹی سی غلطی بھی ہوتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. تو وہ یہی بات یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے، اور بہت سو پر اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے اور درگزر بھی فرماتا ہے. تو اگر اہل ایمان ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصیبتیں بن جاتی ہیں، جو مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں گناہوں کی پاداش میں پہنچتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں فرمایا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم اور حزن پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اگر خطاب عام ہو تو مطلب ہوگا کہ تمہیں جو مصیبتیں دنیا میں پہنچی ہیں، مصائب پہنچے ہیں، یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو ویسے ہی درگزر فرما دیتا ہے، یعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے، یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا، یا پھر سزا دینے میں تاخیر ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس دوران میں معافی ہی مل جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر فوراً مواخذہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے والا جاندار باقی نہ رہے. واقعی میں اب دیکھیں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا نعوذ باللہ جو رسولوں پر مشکلات آئیں، مصائب آئے. تو کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے مزید قریب ہوتا ہے. کچھ آزمائشیں انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام پر آئیں مصیبتیں، اور پھر جو جتنا انبیاء سے قریب ہوتا ہے ان پر وہ مصیبتیں آتی ہیں تاکہ ان کے درجات بھی بلند ہوں. اور بعض جو عام لوگوں کا حکم ہے، عام لوگوں کے بارے میں، کہ ان کے اوپر اگر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو بعض ان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، جو کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، بعض ان سے انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آتی ہیں، اور بعض وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما دیتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے. تو یہاں پر ہر قسم کے مصائب کی وجہ نہیں بیان کی جا رہی ہے، بلکہ یہ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت وہاں پر مکہ میں کفر بھی کر رہے تھے اور نافرمانی بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر تمہارے سارے قصوروں پر گرفت کرنا ہوتا تو تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ ہی نہ چھوڑتا، لیکن جو مصائب تم پر آ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہاں قحط سالی آئی تھی، قحط پڑا تھا، تو اس وجہ سے آ رہی ہیں یہ مصیبتیں کہ تم ہوش میں آؤ، اپنے اعمال کا جائزہ لو اور اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کرو، اس کے مقابلے میں نہ آؤ. دیکھا جائے تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنے بے بس ہو، اور تم جنہیں اپنا کارساز سمجھے بیٹھے ہو، ولی سمجھے بیٹھے ہو، یا جن طاقتوں پر تم نے بھروسہ کیا ہے، وہ تو اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے نہیں آنے والی اور بچا نہیں سکتی. اور جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومن مخلص ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا قانون اس سے بالکل مختلف ہے. اس پر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, وہ سب اس کے گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے حدیث پڑھی کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا عصب ولا وصب ولا هم ولا اذن لا غم حتى الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطاياه. تو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے کسی نہ کسی خطا کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے راہ میں کوئی مشکلات آتی ہیں, کوئی تکلیف برداشت کرتا ہے مومن, تو وہ بھی اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کر کے اس کے درجات مزید بلند کرتا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو. کل اعلام, اعلم کہتے ہیں کسی اونچی چیز کو. تو یہ پہاڑ جو بادبانی کشتیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے جہاز ہیں جو سمندر میں چلتے ہیں. اور واقعی میں آپ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اس سمندر میں آپ ایک اگر چھوٹا سا پتھر بھی ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کیسے وہ ڈوب جاتا ہے اندر. لیکن اتنے بڑے بڑے جہاز, اتنی بڑی بڑی کشتیاں کیسے سمندر کے سطح سمندر پر کھڑی رہتی ہیں, سمندر کی پیٹھ پر. اور رواقد کا لفظ آیا ہے یہاں پر. رواقد, را کاف دال, کسی چیز کی احتیاج کے بعد کسی چیز کا اپنے سہارے قائم اور ثابت ہو جانا, کسی حرکت کرتی ہوئی چیز کا اپنی جگہ ٹھہر جانا, جیسے کہ ترازو, سورج وغیرہ. تو کس طرح کے یہ جہاز جو ہے یہاں پر کھڑے رہتے ہیں سمندر کی سطح پر. اگر اللہ تعالیٰ ہوا کو ساکن کر دے تو کوئی جہاز آگے بڑھ نہ سکے, کوئی جہاز آگے چل نہ سکے. تو یہ ہواؤں ہی کی وجہ سے یہ جہاز چلتے ہیں سمندر میں. اگر اللہ تعالیٰ سمندر میں ہواؤں کو نہ بھیجے, یہ سمندر کے پاس ہوائیں نہ آئیں, تو یہ جہاز رک جائیں. تو صبر کرنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تمام حالت میں بندگی پر قائم رہے, ثابت قدم رہے, جس کا حال یہ نہ ہو کہ اچھا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور خوشی میں آپے سے باہر نکل جائے, اور برا وقت آئے تو یہ نہ ہو کہ ہر قسم کی امید ہی چھوڑ دے. تو یہاں پر برے حالات میں بھی استقامت دکھانا, ثابت قدم رہنا, اور اچھے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہنا, ظلم نہ کرنا دوسروں پر اور نہ ہی مایوس ہونا. او یوبقھن بما کسبوا او یعفو عن کثیر ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا ما لہم من محیص. یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے, اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یوبقھن کا لفظ آیا ہے واو با قاف, اس کا روٹ ورڈ ہے ہلاکت. یہاں پر دراصل ہم سب جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے بزنس کے سلسلے میں مختلف ممالک میں وہ لوگ جاتے رہتے تھے, ان کے تجارتی قافلے چلتے رہتے تھے, کبھی حبش, کبھی حبش کی طرف, کبھی افریقہ کی طرف, اور ساحلی علاقوں کی طرف بھی ان کا جانا ہوتا تھا. ان سفروں میں وہ جہاز یا بادبانی کشتیاں استعمال کرتے تھے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اتنے بڑے سمندر میں یہ کشتیوں کا چلنا معمولی بات نہیں ہے, طوفان بھی آتے رہتے تھے, پھر نیچے چٹانیں بھی تھیں جس سے طوفان کی حالت میں ٹکرانے کا اندیشہ ہوتا تھا. تو یہاں پر جو نقشہ کھینچا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ قریش کے لوگ اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں اس کو پوری طرح اچھے سے سمجھ سکتے تھے کہ واقعی میں ان کو یہ حالات پیش آتے ہیں. تو اب اس پر وہ کیا کرے, وہ غور و فکر کر کے وہ لوگ ایمان لے آئیں, نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائیں. تو ان کو وہی منظر وہاں پر پیش کیا گیا ہے جس سے ان کو سابقہ پیش آتا تھا. اور یہ جو آیت نمبر 32 میں وہ من آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام, کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ جہاز سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. تو جوار کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے جاریہ سے ہے, چلنے والی, یعنی کشتیاں, جہاز. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک سمجھے نمونہ ہے اور نشانی ہے. اور ویسے جاریہ دراصل ان میرڈ لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یا ایسی لڑکی کے لیے جو بہت تیزی سے چکر کرتی ہو, لگاتی ہو, چونکہ کشتیاں بھی ہوا کی وجہ سے سمندر میں چلتی رہتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر جاریہ کا لفظ آیا ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ سمندر کو حکم دے اور اس کی موجوں میں طغیانی آ جائے تو یہ سب کشتیاں ڈوب جائیں اور کوئی بھی سمندر میں سے صحیح سلامت واپس نہ آ سکے. تو تم غور و فکر کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تم کو دی ہیں. اس کی آیت میں غور و فکر کرو اور ایمان لے آؤ. بیسیکلی یہ دعوت دی گئی ہے. باقی کی آیت ہم لوگ اگلے لیسن میں دیکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضہ عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير